جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ مدرسن کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھنے والا، سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں اور ایک مختصر سے وقت میں بہت سے اہم مسائل بھی ڈسکس کیے جاتے ہیں، آپ کی کالز کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان معظم علی شان، اِنَّا لَلنَّاسِ بِيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً، فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی حسان صاحب ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج کرام؟
الحمدللہ رب العالمین۔
پہلا سوال وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جب قرآن خوانی کا بھی ایک ماحول ہوتا ہے، کہیں قرآن خوانی ہو رہی ہوتی ہے یا مسجدوں میں بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قرآن پاک لے کر بیٹھا ہوا ہے، دوسرا کوئی شخص آتا ہے تو یا تو وہ کرسی اس کے پاس ہی لے کر آ جاتا ہے یا کرسی پہلے سے ہی رکھی ہوئی ہے، اب ایک آدمی نیچے بیٹھا ہوا ہے، دوسرا آدمی کرسی پر وہ بیٹھ کر قرآن کی، وہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، نیچے والے شخص کا اب یہاں پہ کیا کہیں گے؟ قرآن پاک نیچے ہے، آدمی اوپر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قرآن پاک بالخصوص ہمارے جو مسلمان ہیں ان میں اس کا ادب و احترام، اس کی تعظیم، اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، اور لوگ اس حوالے سے بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، بہت حساس ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ قرآن پاک کا بہت زیادہ ادب کیا جائے، اور یہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اچھی بات ہے، بہت عمدہ بات ہے۔ جس قدر قرآن پاک کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، اللہ پاک اتنا ہی اس کے اوپر انشاءاللہ اپنی رحمت سے ثواب عطا فرمائے گا اور اجر عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب جو ادب اور بے ادبی ہے اس کا دار و مدار ہوتا ہے عرف و رواج کے اوپر، یعنی علاقہ کس طرح کا ہے کہ جس میں کس چیز کو بے ادبی سمجھا جا رہا ہے، کس چیز کو ادب سمجھا جا رہا ہے، عام طور پہ اس کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر ہمارے یہاں اوپر بیٹھنا اور قرآن پاک پڑھنے والا نیچے ہو، اس کو بہت سارے مقامات پر بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اوپر بیٹھا ہے، یہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا بیٹھنا بغیر کسی وجہ کے ہے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے ہے، یا کسی وجہ سے، کسی عذر بیماری کی وجہ سے وہ بیٹھا ہے۔ اگر وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اور کوئی بیماری اس کے ساتھ، کوئی پرابلم اس کے ساتھ ایسی ہے کہ وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتا، نماز کے لیے آیا، اس کے لیے نیچے بیٹھنا ممکن نہیں ہے، اب وہ اوپر بیٹھ جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کا بیٹھنا درست ہے۔ البتہ یہاں پر یہ احتیاط برتنی چاہیے کہ اگر مثال کے طور پر کرسی، وہ جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کرسی اٹھا کے پھر آگے صف میں لا کے رکھتے ہیں، تو وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر کسی صف کے اندر کوئی نمازی قرآن مجید فرقان حمید لے کر بیٹھا ہے، اسے پڑھ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ کرسی دوری رکھے، قریب لے کر نہ آئے، دور رکھ کے پڑھے، اس میں دور رکھ کر بیٹھے، اس میں بہتری ہے۔ اور اگر کرسی رکھی بھی آگے ہے اور بیٹھنے کے لیے اسی مقام پہ رکھی بھی ہے، تو پھر پڑھنے والے کو یہ چاہیے کہ وہ کسی اور مقام پہ بیٹھے، دور تھوڑا سا ہو کے بیٹھ جائے،
دوری ہو جائے گی
تو اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں نے وہی عرض کیا کہ عرف کا دار و مدار ہوتا ہے، کہ جس کو ہمارے عرف کے اندر بے ادبی کہا جائے گا، رواج میں بے ادبی کہا جائے گا، تو وہ بے ادبی قرار پا جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی دور جا کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کو عام طور پہ بے ادبی نہیں کہتے، اس کو تعظیم کرنا ہی کہتے ہیں کہ وہ اہتمام کر کے دور چلا گیا ہے، تو پھر یہ کر لے گا تو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ بہرحال عذر ہے اور اوپر بیٹھا ہوا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن جتنا اہتمام کریں گے، دور رہیں گے، اتنا ہی فائدہ اس میں ہوگا۔ اور اگر عذر ہے جس کی وجہ سے قریب بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے, ناظرین کی کچھ کالز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دارالافتاء اہل سنت میں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک حدیث پاک میں اس طرح کا ملتا ہے کہ عورت, گھار اور گھوڑا منحوس ہوتے ہیں, تو اس حدیث پاک کی کیا تشریح ہے؟ رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیرا.
روایت انہوں نے بیان کی عورت کے لیے بھی اور گھر اور گھوڑے کے حوالے سے.
اصل میں وہ یوں ہے کہ سعادت خوش بختی کی علامتوں میں سے چار چیزیں ہیں. ان میں سے یہ ارشاد فرمایا, المرأة الصالحہ, نیک عورت, صالح عورت. اگر کسی کے بیوی نیک ہے, صالح ہے, تو یہ اس کی خوش بختی ہے. دوسرا فرمایا کہ بڑا گھر, کھلا گھر. اور تیسری چیز ارشاد فرمائی, الجار الصالح, نیک پڑوس, اچھا پڑوس اسے ملتا ہے, تو یہ بھی خوش بختی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اور فرمایا کہ جو چوتھی چیز ہے وہ ہے المرکب الحنی, یعنی جو اچھی سواری ہے, آرام دہ سواری ہے وہ. اور اس کے عکس فرمایا کہ بدبختی کی علامتوں میں سے چار چیزیں ہیں کہ بری عورت ہو, برا گھر ہو, تنگ گھر ہو, برا پڑوس ہو, یا سواری ٹھیک نہ ہو, تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بدبختی کی علامتیں ہیں. فی نفسی ہی, عورت کو, نعوذ باللہ, گھر کو یا گھوڑے کو, اس کو برا بھلا نہیں
منوس
کہا گیا.
اس طرح کا سب
منوس تو کہنا بھی نہیں چاہیے, منوس تو ہے نہیں. منوس اصل میں گناہ ہے, کہ نحوست اصل گناہ ہے. تو اصل یہ جو چیزیں ہیں, تین چیزیں, یہ چار چیزیں مختلف اس کی جو روایتیں آئی ہیں, اس کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں بندے کو دنیا کے اندر حاصل ہوتی ہیں تو یہ اس کی خوش بختی کی علامت ہیں. لیکن اگر اس کے برعکس کسی کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا ثواب جداگانہ اس کو ملے گا. باقی اللہ کی رحمت ہوئی اور اس کو نیک سارے بیوی ملی, اور اسی طرح گھر اچھا ملا, سواری اچھی ملی, پڑوس اچھا ملا, تو یہ دنیا میں اللہ پاک کی نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں اسے عطا ہوئی
ہیں. اور بھی ایک روایت میں جس میں فرمایا دنیا اور آخرت کی اسے ساری بھلائیاں نصیب ہوگی, جسے چار چیزیں, اس میں یہ شکر کرنے والا دل بھی اور ذکر کرنے والی زبان کا بھی ارشاد فرمایا, اور اس میں بھی نیک خاتون, نیک بیوی کا بھی وہ فرمایا, اور ساتھ ساتھ بدن ان صابر ان بھی کہا کہ صبر کرنے والا بدن بھی اسے مل جائے. تو یعنی کسی کے پاس اگر چھوٹا گھر ہے یا اس کی سہولت کے مطابق اس میں کچھ کمی ہے, لیکن اگر اسی نعمت پر ہی وہ شکر ادا کرتا ہوا گزارا کرتا ہے تو
بالکل ایسا ہے, صبر کرے گا. دنیا کی نعمتیں تو ہوتی ہی یہ ہے کہ وہ ملتی ہیں, تو اس پر شکر کرے گا تو وہ فائدے مند ہوں گی. ان کو جہاں استعمال کرنا ہے اس مقام پہ استعمال کرے گا تو وہ فائدے مند ہوں گی, ورنہ پھر یہ جو نعمتیں دی جاتی ہیں یہ آزمائش کے لیے بھی ہوتی ہیں. تو جیسا بندے کا رویہ ہوگا, جیسا انداز ہوگا, اسی طرح اس کے لیے چیزیں سعادت کا باعث بنیں گی, ورنہ اس کے لیے چیزیں بدبختی کا باعث بھی بن سکتی ہیں.
ٹھیک ہے, ایک میسج ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ عورت کے میت کو نامحرم, عورت کی میت کو نامحرم وہ اس کا چہرہ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں؟ عام طور پہ جب انتقال ہوتا ہے تو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں.
دیکھیے چہرہ, اب عورت جوان ہے تو گریز کرنا چاہیے کہ اس کے چہرے کو کوئی دیکھے, اس سے بچیں گے. اور اگر عورت جو ہے وہ بوڑھی ہے, دیکھنے میں کسی طرح کا کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے, تو دیکھا تو اسے جا سکتا ہے. ہاں, البتہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ چند غلط فہمیاں اس بنیاد پر ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب دیکھ سکتے ہیں, شوہر نہیں دیکھ سکتا. تو شوہر کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر چونکہ اس کا نکاح تو ختم ہو چکا, جب بیوی کا انتقال ہوتے ہی نکاح ختم ہو گیا, لیکن دوسروں کے مقابلے میں اس کے لیے کچھ زیادہ رعایتیں ہیں. مثلا وہ عورت کو دیکھ سکتا ہے, یا اس نے کپڑے, عورت نے کفن یا کپڑے ویسے ہی اس کے اوپر سے اسے چھونا چاہے تو چھو بھی سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسرے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے غیر محرم کو کہ وہ اس کو کپڑوں کے اوپر سے بھی چھوئے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ شوہر کندھا نہیں دے سکتا, تو ایسا بھی نہیں ہے, شوہر کندھا بھی دے سکتا ہے, جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے, یعنی جو مسئلہ ہے اس کو اس کی اپنی حقیقت اور اس جتنا ہے اس اصل پر ہی رکھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اب جہاں اس طرح کے میت والے معاملات ہوتے ہیں حسان صاحب
جی,
سوال صرف میت سے متعلق آیا, لیکن عام طور پر گھروں میں جو میت ہے, میت رکھی ہے, تو پھر وہاں انڈرسٹوڈ ہے کتنی خواتین بھی ہوتی ہیں. اب آنے والا کوئی میت کو دیکھ رہا ہے تو پھر اور بھی تو وہاں کتنے ایسے معاملات ہیں.
اصل میں ہمارا دور جو ہے ایک حدیث پاک ہے طبرانی شریف کی کہ ہر آنے والا جو سال ہے اس کے اندر خرابیاں بڑھتی ہی چلی جائیں گی. تو مسئلہ یہی ہے کہ لوگ جس طرح کی خرافات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرتے نہیں ہیں کہ ہم سے کیا کیا خطائیں کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں. اور میت یعنی انتقال گھر کے اندر ہو جائے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ عبرت حاصل کرے
جی
اور اپنی آخرت کو یاد کرے کہ یہ ہستا کھیلتا انسان ہمارے درمیان تھا یا مریض ہو کر بھی انتقال کیا اس نے, تو اس کی ہم نے جوانی دیکھی اور اس کا ایک زور دیکھا لیکن بالآخر اس نے موت کا مزہ چکھا ہے اور آج اس کی قبر کی پہلی رات ہے. ہونا یہ چاہیے لیکن ہمارے یہاں عام طور پر اس کا عکس ہوتا ہے اور لوگ میت کے اندر بھی نعوذ باللہ ان خرافات کے اندر ان غیر شرعی باتوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ الامان والحفیظ, یعنی میت کمرے کے اندر پڑی ہے انتقال ہو چکا ہے, بجائے اس کے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے. ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ آنے والوں کو کھلانا ہے اور اس کے
وہ اپنا غم ہی گویا کہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں,
اس طرح کے معاملات کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے کی شریعت نے اجازت ہی نہیں دی ہوئی. تو ایسی باتوں سے بچنا یہ ضروری ہے, ایصال ثواب کا اہتمام کریں, خوب اس کے لیے پڑھیں کہ اب اس کے لیے صرف اور صرف ان چیزوں کی اہمیت یہ رہ جاتی ہے.
ٹھیک ہے, ایک اور میسج ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر دو سجدے نماز میں جیسے ایک رکعت میں ہوتے ہیں تو تین کر لیے یا چار کر لیے تو اب اس کی تلافی کیسے ہوگی, معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا؟
اگر جان بوجھ کے دو کی جگہ تین یا چار سجدے کیے ہیں تو اس صورت میں تو نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی, یعنی اس نماز کو مکمل کریں اور آخر میں پھر جب نماز پوری کر لی تو اس کے بعد دوبارہ اس نماز کو پڑھنا ہوگا, واجب ولی ادا ہوگی. اور بھولے سے اگر ایسا ہو گیا کہ تین یا چار سجدے کر لیے ہیں تو آخر کے اندر سجدہ سہو کر لیں, سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی, یعنی نماز آپ کی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے, مزید کچھ ناظرین کی کوس.
جی مفتی صاحب, میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو باجماعت نماز جب ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ جو تسبیحات ہیں قرات کے بعد جیسے اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ, کیا یہ بھی ہم نے امام کے پیچھے ہم نے ادا کر سکتے ہیں امام کے پیچھے؟
امام کے پیچھے جو تکبیرات بھی ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں, کیا کہ
امام کے پیچھے تلاوت ممنوع ہے, یعنی ہم نے تلاوت نہیں کرنی امام کے پیچھے. اس کے علاوہ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم یہ ہم نے بھی پڑھنی ہے. اسی طرح جب امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے تو پیچھے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد, ان میں سے کچھ نہ کچھ پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے, یعنی مقتدی کو یہ پڑھنا ہے جو پیچھے ہے اس کو یہ پڑھنا ہے. اور سجدے کی تسبیح بھی پڑھنی ہے. اسی طرح جب التحیات پڑھیں گے تو التحیات بھی آپ نے پڑھنی ہے. ممنوع صرف اور صرف امام کے پیچھے یہ تلاوت کرنا ہے, تلاوت کرنے کی اجازت نہیں.
ٹھیک ہے, تسبیحات کا یا تکبیرات کا انہوں نے سوال کیا ہے. تو مصحف پہلی تکبیر جس میں ایک ایسا لگتا ہے کہ کئی لوگ شاید غفلت کا شکار ہیں, امام نے تو کہا اللہ اکبر, اب کئیوں کی عادت اب ٹھیک ہے نماز پڑھنے آئے نیت بھی جیسے دل میں ہی کرتے ہیں تو یوں ہاتھ اٹھائے کر لیا, اب اس کا کیا کہیں گے؟ یہ
تکبیر جو تکبیر تحریمہ ہوتی ہے, پہلی تکبیر جو کہی جاتی ہے, اس کا یہ نماز کی شرائط میں سے بھی ہے, نماز کے فرائض میں سے بھی ہے. اگر تکبیر تحریمہ نہیں کہی تو اس صورت میں تو نماز ہی آپ کی شروع نہیں ہوئی, یعنی اتنی آواز سے کم از کم اللہ اکبر کہنا کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے یہ ضروری ہے. اگر اتنی آواز نہ نکلی کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچی تو اس صورت میں آپ کی نماز ہی شروع نہ ہوئی. واقعی ایسا ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے آتی ہے اتنا
آواز ہی نہیں آئی,
آواز ہی نہیں آئی, خود ان کو آواز ان کے کانوں تک بھی آواز نہیں پہنچتی, یا بعض ہوتے ہیں کہ منہ ہلاتے تک نہیں نماز کے اندر وہ شامل ہو گئے. اگر ایسا کرتے ہیں تو اس صورت میں نماز ہی آپ کی شروع نہ ہوئی. ایسی جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ دوبارہ پڑھنا ہوں گی, وہ سرے سے ہوئی نہیں, فرض ہے کہ ان کی قضا یہ کی جائے گی.
اللہ اکبر, ایک چھوٹی سی غلطی تو بہت بڑی ہے لیکن جسے عام لوگ کہیں کہ یہ چھوٹی سی غلطی ہے تو اس طرح کی کئی غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں. نماز جنازہ کے لیے بھی کئی لوگ وہ دعائیں یا یہ چیزیں تو پوچھتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں اور اس کا طریقے میں اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ پہلی میں تکبیر ہوگی تو اس کے بعد ثنا پڑھیں, دوسری ہو تو درود پاک پڑھیں, تیسری ہو تو دعائے میت دعائے جنازہ وہ پڑھیں. لیکن ساتھ ساتھ تکبیرات کا خیال رکھنا وہ بہت اہم اور ضروری ہے, یعنی ان کی تکبیرات اور اس میں قیام، کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ یہ تو تکبیرات فرائض کے اندر جو چاروں تکبیریں اس کی ہیں نماز جنازہ کے اندر، اب اس میں بھی عام طور پہ جیسے ہی اللہ اکبر ہو تو آدمی درود دعا اس میں تو پڑھتا ہے، ٹھیک ہے وہ سنتیں ہیں، لیکن تکبیرات ہی چھوڑ دیں.
نماز جنازہ میں دو رکن ہیں، اور رکن کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ کسی شے کا قیام ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ شے پائی نہیں جاتی. تو دو رکن ہیں، ایک ہے چار تکبیریں کہنا اور دوسرا قیام یعنی کھڑا ہونا. تو اب کھڑے تو ہو جاتے ہیں، رونا اس بات کا ہوتا ہے کہ بڑی تعداد ہوتی ہے جس کو نہ نماز جنازہ کی دعا آتی ہے، نہ ہی اس کو ثنا پڑھنا صحیح طریقے سے آتی ہے، نہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر جو درود ابراہیمی پڑھنا ہے وہ کس طرح پڑھنا ہے. لیکن اس سے بڑھ کر جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ تکبیرات بھی نہیں کہہ رہے ہوتے. حالانکہ جب نماز جنازہ آپ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو نماز جنازہ ہوگا ہی اس صورت میں جبکہ آپ چار تکبیریں کہیں گے. اگر آپ چار تکبیرات نہیں کہتے، اللہ اکبر چار مرتبہ نہیں کہتے، تو یہ جب تکبیر ادا نہیں ہوئی تو پھر اس صورت میں آپ کی نماز جنازہ
ادا نہیں ہوئی، اور ایک بھی چھوٹ گئی تو بھی نہیں ہوگی.
نہیں ہوگی، چار ہونا یہ ضروری ہے.
یہ ضروری ہے. میں اس دن، آپ بھی تھے نماز جنازہ میں، جب مفتی فضیل صاحب دامت برکات عمر علی ان کی والدہ محترمہ کا جنازہ تھا، تو مفتی قاسم صاحب نے، استاد صاحب نے جب اس میں یہ چیز بطور خاص بیان کی کہ بھئی تکبیرات اور یہ قیام بری یہ رکن ہے، اس کے فرائض ان کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی ترغیب بھی ہے جو آئمہ پڑھانے والے نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. تو جہاں ہم یہ بتاتے ہیں کہ ثنا پڑھیں، اس میں یہ کلمات ہیں، درود پڑھیں، دعا پڑھیں، دعا نہیں آتی تو کوئی سی بھی دعائیں محصورہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، یہ اس طرح کی جو چیزیں بتاتے ہیں، تو وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہر آدمی کو تکبیرات کے ساتھ ساتھ تکبیریں کہنا، یہ چار تکبیریں کہنا، یہ بھی اس کا رکن ہے، اس کا فرض ہے. اگر یہ نہیں کہیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی. تو یہ اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی لوگوں کو بہت سیکھنے کو مل جائے گا، اور بطور خاص توجہ بھی اس طرف چلی جائے گی. مزید کچھ کالز لیتے ہیں.
میرا نام محمد نور رضا اتاری ہے اور میں پنجاب کے شہر ڈوگرہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمانے کے رسول ملائکہ کون ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
رسول ملائکہ، ملائکہ میں سے بھی چند رسول ہیں.
جی بالکل، رسول ہیں، اور ان کا کام ہوتا ہے، رسول کا مطلب پیغام پہنچانا، تو وہ انبیاء کرام علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے، اس اعتبار سے ان کو رسول ملائکہ کہا جاتا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے کہ اللہ انسانوں میں سے اور ملائکہ میں سے رسولوں کو چنتا ہے. تو یہ وہ ملائکہ ہیں جن کو اس بات کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام تک پیغامات پہنچائیں گے، ارسال کریں گے، تو ایسے ملائکہ کو رسول کہا جاتا ہے. تو بالکل رسول ملائکہ یہ موجود ہیں، جیسے سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہیں، سیدنا میکائیل علیہ السلام ہیں، سیدنا اسرافیل علیہ السلام ہیں. تو اس طرح کے جو ملائکہ ہیں ان کو رسول ملائکہ کہا جاتا ہے.
انبیاء کرام علیہ السلام، ان میں سے بھی رسولوں کی تعداد یہ کتنی ہے؟
جی، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تعداد ہے وہ تو مقرر کرنا ممنوع ہے، اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں روایتیں مختلف ہیں. بعض میں آیا کہ 1,24,000، تو بعض میں 2,24,000 آیا. اس لیے علماء نے اس میں منع فرمایا کہ ہم کوئی تعداد معین نہیں کریں گے. البتہ ایک صریح حدیث مبارکہ میں ان میں سے رسول جتنے ہیں، رسول جتنے ہیں، ان کا ذکر ہوا کہ ان کی تعداد 313 ہے. تو رسول جو ہوتے ہیں وہ نبی کے مقابلے میں بڑے مرتبے والے ہوتے ہیں، وہ نئی شریعت لے کر آتے ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے ان کو خاص اس بات کے احکام نازل کیے جاتے ہیں کہ وہ نئی شریعت کے مطابق لوگوں تک اس کے احکام کو پہنچاتے ہیں.
ٹھیک ہے، مزید کون؟
مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ بعض لوگ عباسی کو لینا نورست سمجھتے ہیں، تو آیا عباسی لینا نورست میں شمار ہوتا ہے؟
عباسی لینا جمائی لیتے ہیں.
جمائی دیکھیں، ایک تو ویسے تو حدیث پاک میں ہے کہ چھینک اللہ کو پسند ہے اور جمائی ناپسند ہے. ایک فطری تقاضا کسی چیز کا، ظاہر ہے کہ بندہ جب تھکا ہوا ہوتا ہے یا نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ جمائی اس کو آتی ہے اور وہ اس لینے پہ مجبور ہوتا ہے. لیکن اب اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ اس میں احتیاط ضروری ہے. مثلا کسی کو جمائی آنا شروع ہوئی، جس کو باسی بھی بولتے ہیں، تو پہلے تو وہ یہ تصور کرے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو چونکہ اباسی نہیں آتی تھی، جمع ہی نہیں آتی تھی، جب یہ تصور کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جمائی اس کی رک جائے گی. اور اگر وہ یہ تصور کرتا ہے, یہ تصور کیا اور اس کے باوجود سے یہ جماہی آ رہی ہے, تو حکم یہ ہے کہ کوشش کرے کہ اپنے دانتوں کے ذریعے ہونٹوں کو دبارے, اور دبائے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ رکی رہے گی. لیکن
نماز اس کا اچھا ہے, نماز میں بھی یہ طریقہ اپنانے کا.
اور بعض وقت شدت ہوتی ہے کہ دانتوں سے بھی روکا تو نہیں رک پائی, تو پھر اس صورت میں الٹے ہاتھ کی جو پشت ہوتی ہے, الٹے ہاتھ کا جو یہ حصہ ہے, اس کو منہ کے اوپر رکھ دے. اچھا, رکھنے کے بعد بھی بعض لوگ عجیب و غریب معاملات کرتے ہیں کہ اس کو بچوں کی طرح یوں یوں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے عجیب سی آواز پیدا ہوتی ہے. اور عمومی طور پر لوگ اس میں جو معاملہ کرتے ہیں وہ پورا منہ کھول دیتے ہیں اور عجیب آوازیں کی آوازیں نکالتے ہیں. اس کو شیطان کا قہقہ قرار دیا گیا کہ اسے شیطان ہنستا ہے. تو یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے, یہ معاملات نہیں کرنے چاہیے. ورنہ بہرحال جماہی یہ جب آتی ہے تو فطرت کے تقاضوں کی وجہ سے آتی ہے, اس سے بندے کا کوئی رکنے کا ہے ہی نہیں, اپنی قدرت اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے. تو لہذا وہ عمل وہ کرے کہ جو شریعت کے مطابق ہو, ایسی بے جا حرکتیں, فضول کی حرکتیں اس میں نہ کرے. اور ویسے بھی اس کو جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ آداب کے خلاف سمجھا جاتا ہے. کوئی پورا منہ کھول کے جو نا وہ بیٹھا ہوا اباسی لے رہا ہے یا عجیب و غریب قسم کی آواز نکال رہا ہے, تو لوگ اس کو اچھا
نہیں سمجھتے. بالخصوص جب آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں, آپ کے سامنے بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے, اسی طرح مسجد میں بھی اور جماعت میں بھی, احسان صاحب اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ ایسی سی آوازیں سنائی دے دیتی ہیں بعض اوقات نماز پڑھنے والوں کی بھی, کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید یا علم نہیں ہے یا وہ اہتمام کرتے نہیں کہ کسی طرح ہمیں روکنی چاہیے یہ اس طرح کے معاملات کو نا. تو بہرحال احتیاط برتیں اور اسی میں بہتری ہے. آثار داتاری ہیں, یہ کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ علم نجوم سیکھنا کیسا ہے اور اعلی حضرت کو اس علم کے حوالے سے دسترس.
دیکھیں, نجوم ستاروں کو بولتے ہیں, نجوم نجم کی جمع ہے, ستاروں کا علم. ستاروں کا علم جو علم ہے, فی نفسی ہی علم وہ ممنوع نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے ٹائمنگ معلوم ہوتے ہیں نمازوں کے, اوقات معلوم ہوتے ہیں. ستاروں کے علم کے ذریعے ہی پہلے سمندری راستوں کو متعین کیا جاتا تھا, یا جنگلات کے اندر لوگ سفر کرتے تھے, صحرا کے اندر سفر کرتے تھے, تو ان ستاروں کے ذریعے ہی وہ سفر اختیار کیا کرتے تھے. تو اس اعتبار سے تو اس کا علم حاصل کرنا یا دیگر اعتبارات سے علم حاصل کرنا یہ ممنوع نہیں ہوتا. اصل ہے اس کا استعمال, کیا آپ اس کا جو استعمال کر رہے ہیں وہ کیا ہے. اب بعض لوگ اس کے ذریعے سے مستقبل کی خبریں جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کفار مکہ جو تھے, مشرکین جو تھے, وہ تو باقاعدہ ستاروں کو مؤثر سمجھتے تھے کہ فلاں ستارہ جب طلوع ہوگا یا فلاں مقام پر آئے گا تو بارش برسے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری شریف کی موجود ہے, آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور ایک غزوے سے واپسی تھی وہ, تو اس وقت رات بارش ہوئی تھی.
بارش
فرمایا کہ بندوں میں سے بہت سے لوگوں نے جو صبح کی ہے وہ اللہ پر ایمان لا کے, یعنی اللہ پاک کا ارشاد فرمایا, ارشاد فرماتے میرے بندوں میں سے بہت سو نے مجھ پر ایمان لاتے ہوئے اور ستاروں کا انکار کرتے ہوئے صبح کی ہے, اور بہت سے وہ ہیں کہ جنہوں نے ستاروں پر ایمان رکھا اور میرا انکار کیا اس حال میں صبح کی ہے. تو فرمایا اس کا وجہ یہ بتائی کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ مطرنا بنوع کذا, کہ ہمیں جو بارش ملی ہے وہ اس ستارے کے آنے کی وجہ سے ملی ہے, یہ ستارہ یہاں پہنچا تو اس وجہ سے ملی ہے. جبکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بارش اللہ نے برسائی ہے, اس نے اللہ پر ایمان رکھا. تو وجہ یہ ہے اس کی بنیادی, کہ وہ لوگ ستاروں کو مؤثر حقیقی سمجھتے تھے, یعنی یہ سمجھتے تھے کہ ستارے ہی ہیں کہ جب اس نے گردش کی, اس نے حرکت کی, فلاں مقام پر پہنچا تو اس وجہ سے یہ بارش برسی ہے. یہ کفر ہے, کیونکہ ہر چیز کی تاثیر حقیقی طور پر اللہ جل شانہ پیدا فرماتا ہے. دوائی ہو, تعویذات ہو, دم درود ہو, کسی بھی طرح کا معاملہ ہو, اصل تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالیٰ کی ہے. ہاں, اگر کوئی ان کو یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے جس کی وجہ سے یہ بارش برسی ہے, کہ یہ ستارہ اس مقام پر آئے گا تو بارش یوں برسے گی, ستارے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ جدا گانا بات ہے. تو نجوم کا علم کا استعمال کیا کیا جا رہا ہے, اور ہمارے یہاں عام طور پہ جو استعمال ہوتا ہے وہ یہی ناجائز استعمال ہوتا ہے. اسی لیے نجومی کے پاس جانے کو بعض صورتوں میں کفر, بعض صورتوں میں حرام, بعض صورتوں میں حماقت قرار دیا ہے کہ نجومی کے پاس جو جاتا ہے اس کا یہ معاملہ,
وہ ان چیزوں سے گزرے گا, یہ
بالکل گزرے گا.
تو اگر یعنی جو اس طرح کا علم و ساتھ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ یہ سیکھنے کے لیے نمازوں کے اوقات اور اس طرح کی چیزیں, ایسے کچھ علماء تھے جن کو اس پہ بہت مہارت بھی حاصل,
مہارت حاصل تھی. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان چیزوں کے اوپر بڑی مہارت حاصل تھی. آپ کے شاگرد رشید بلک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے شاگرد خواجہ علم و فن خواجہ مظفر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان تمام کو بڑی مہارت حاصل تھی اس پر.
ماشاء اللہ. جی مزید کون؟
مفتیان کرام کی بارگاہ میں عرض ہے, جمعہ کا جو حکم ہے کہ جمعہ کا جب وقت ہو جائے تو خرید و فروخت حرام کر دی جاتی ہے, تو یہ وقت جو ہے یہ اذان ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے یا ابتدائے وقت ظہر سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اس کے بعد خرید و فروخت نہ کی جائے؟
اذان جمعہ قرآن پاک کا واضح حکم جو ہے.
وقت کی یہاں پر بات نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو, جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. تو یہاں اللہ کے ذکر کی طرف جانے کا, سعی کرنے کا حکم دیا اور خرید و فروخت چھوڑنے کا حکم دیا ہے جب اذان جمعہ ہو جائے. تو اذان جمعہ ہو گئی, اس کے بعد خرید و فروخت نہیں کر سکتے. وقت جمعہ کی یہاں پر گفتگو نہیں ہے. اب مثال کے طور پر کہیں پر جو 3:30 جمعہ ہو رہا ہے, وہاں پہ اس نے 3:30 جمعہ پڑھنا ہے اور اذان بھی اس کی جو ہے وہ 3:15 ہو رہی ہے, تو اس کے لیے حکم تھوڑی ہوگا کہ وہ 12 جب وقت شروع ہو گیا تو یہ تمام کام کاج چھوڑ دے گا, ایسا نہیں.
ٹھیک ہے. مزید سوال.
دارالفتا میں میرا سوال یہ ہے کہ چند دن پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا بائک پہ, تو میرے دونوں گھٹنوں کے اوپر زخم بنے ہوئے ہیں, چوٹ لگی ہوئی ہے. اب نماز کے لیے میں نہ پراپر سجدہ کر سکتا ہوں نہ ہی قعدہ میں بیٹھ سکتا ہوں, تو اس سچویشن میں مجھے نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دے.
اللہ پاک آپ کو صحت دے, تندرستی عطا فرمائے, شفا عطا فرمائے. کیا
جی بالکل, اللہ پاک ان کو صحت دے, شفا عطا فرمائے, ان کی اس بیماری کو, اس مرض اور زخم کو اللہ پاک دور فرمائے. اب چونکہ زمین پہ بیٹھنا بھی آپ کے لیے ممکن نہیں, سجدے میں جانا بھی ممکن نہیں ہے کہ یہ آپ کے پاؤں زمین پہ لگ نہیں سکتے, تو اب آپ نے ظاہر ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر ہی نماز پڑھنی ہے. نماز معاف نہیں ہے, نماز پڑھنی ہے. اب طریقہ کار یہ ہے کہ مکمل نماز آپ, بہتر جو طریقہ ہے وہ یہ کہ ساری کی ساری نماز بیٹھ کر ہی پڑھیں. کرسی پر ہی آپ نے نیت کرنی ہے بیٹھ کر, اور اسی پر آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے. دونوں ہاتھ جب آپ رکوع میں جائیں گے تو آپ کی گھٹنوں کے اوپر ہونے چاہیے, اور آپ نے خود تھوڑا سا جھکنا ہے. بعض لوگ ہاتھوں کو یوں کرتے ہیں, ہاتھوں کو یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اچھا, وہ کچھ آگے تختہ ہو تو وہ اس پہ رکھ لیتے ہیں, نہ ہو تو وہ پھر ایسے کر کے
ایسے. ہاں, تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کے ہاتھ رانوں پر آپ کے ہاتھ ہیں, اور آپ نے تھوڑا سا آگے جھکنا ہے اور سجدہ کرنا ہے تو تھوڑا سا اور آگے جھکنا ہے. یہ جو یوں آگے کرتے ہیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور یہ فضول کام ہے, اس طرح نہیں کیا جائے. تو اس طرح آپ نماز کو مکمل کر لیں اور اسی حالت میں سلام پھیر لیں, تو پوری کی پوری نماز آپ نے بیٹھ کر ہی ادا کرنی.
ٹھیک ہے. ایک سوال ہے, کہتے ہیں کہ ہم ایک ادارے میں کام کرتے ہیں اور اس ڈپارٹمنٹ کے ہم ہیڈ ہیں. اب ہوتا یہ کہ جب سال بعد اپنے ماتحت لوگوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہوتی ہے تو کچھ کی خامیاں خوبیاں یہ ڈسکس کی جاتی ہیں, اور اس کے مطابق ان کو آگے کسی رینک پر ترقی دی جاتی ہے. تو یہاں ہم جو اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں خامیاں ذکر کرتے ہیں, تو یہ بھی ہمارا ان غیبتوں میں جائے گا یا اس کی وجہ سے ہم گناہگار ہوں گے؟
غیبت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کسی کی برائی اور خرابی بیان کرنا ہے, یعنی کوئی اس نیت سے کسی کا عیب بیان کرتا ہے کہ اس کی خرابی اور برائی کو بیان کر رہا ہے. لیکن اگر ضرورت ہو تو وہاں پر علماء نے کچھ مقامات کی اجازت دی ہے کہ وہاں اس کی جو خرابی ہے اور برائی وہ بیان کی جا سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے, تو اب وہ قاضی کے پاس, حاکم کے پاس, پولیس کے پاس یا کسی کے پاس بھی جائے گا اور بتائے گا کہ وہ ظالم شخص ہے اور اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے, تو وہ اس کی برائی بیان کر رہا ہے. لیکن یہاں پر شریعت مطہرہ نے اس کی برائی کو بیان کرنے کی اجازت دی ہے. تو اسی طرح یہاں پر اگر کسی ادارے کے اندر, شعبے کے اندر کسی کی ترقی کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے اور اس کی جو خامیاں اور خوبیاں ہیں اس کو ڈسکس کرنا ہے, تو اس کی اجازت کر سکتے ہیں. لیکن صرف اسی پر گفتگو کریں گے کہ جس پر دار و مدار ترقی اور ترقی ہونے اور ترقی نہ ہونے پر ہے. اب مثال کے طور پر آپ کے ادارے کے اندر جو ترقی ہوتی ہے وہ کوئی دنیاوی ادارہ ہے, دینی اعتبار سے ادارہ نہیں ہے, اور وہاں پر عمومی طور پر اکثریت بے نمازیوں کی ہے, اور آپ لوگ, یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے نماز پڑھنے پر کوئی اس کی ترقی کر رہے ہوں, تو اب آپ اس کے بارے میں یہ کہیں کہ چونکہ وہ نماز نہیں پڑھتا اس لیے ہم اس کی ترقی نہیں کر رہے, تو ہے تو اچھی بات, واقعی ایسا ہونا چاہیے کہ نیک نمازی جو شخص ہو اسی کو اوپر لایا جائے,
لیکن یہاں یہ
آپ نے عمومی طور پر اس کو لینا ہی نہیں ہے. تو اب آپ اس کی جو کمزوری ہے کہ بھائی کام کرنے کے اندر کمزور ہے, وقت جو کام دو وقت پہ کر کے دیتا نہیں ہے, صحیح طریقے سے کر کے دیتا نہیں ہے, آفس ورک کے اندر اس کی خرابیاں ہیں, تو وہ تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اب آپ اس کے گھر کے معاملات کے حوالے سے اور اس کی دیگر خرابیوں کے حوالے سے گفتگو کریں تو یہ درست نہیں ہوگا.
حد بندی
امور کے اوپر حد انہی پر گفتگو ہوگی کہ جس پر ترقی اور تنزلی کا دار و مدار
ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بہت بڑی ایک طرح کی امانت ان کے سپرد ہے, جو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے دوسروں کی وہ ظاہر جب ترقی اس کی ہوگی اس کا رینک بڑھے گا, تنخواہ بھی بڑھے گی, اور یہ خامخواہ کی کچھ ایسی چیزیں بیان کر دینا اور کسی سے کچھ ذاتی رنجش ہونے کی وجہ سے بھی ایسے اداروں میں ہوتی یہ چیزیں آتی ہیں سامنے, تو ایسے لوگوں کو کیا کہنا؟
ظاہر ہے کہ یہ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس کو یہ منصب ملا ہے فرمائے کہ جو مسلمانوں کے کاموں پر کسی ایسے شخص کو استعمال کرتا ہے کہ اس سے بہتر فرد موجود ہے تو اس نے خیانت کی ہے. اور حدیث پاک میں فرمائے کہ قیامت کی نشانی ارشاد فرمائی کہ امانت کا ضائع کرنا, تو پوچھا گیا کہ امانت کا ضائع کرنا کیا ہے, تو فرمائے کہ جب معاملہ اس کے غیر اہل کے سپرد کر دیا جائے تو یہ امانت کو ضائع کرنا ہے. تو ہوتا واقعی ایسا ہے کہ تقریباً اداروں کے اندر, بہت سارے اداروں کے اندر جس کو اللہ محفوظ رکھے, اس کے علاوہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے پرخاش ہو جائے, جس سے عداوت ہو جائے یا جو بس دل سے اتر جائے, تو پھر اس کی ترقی جو ہے وہ محال سی ہو جاتی ہے. جس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے وہ اس کو اوپر آنے ہی نہیں دیتا. تو یہ واقعی ایک بہت برا فعل ہے, قیامت کے دن یقیناً اس کا حساب یہ دینا پڑے گا. نہ ہی غیر اہل کو اوپر لا سکتے ہیں اور نہ ہی اہل کو اس کی ترقی سے روک سکتے ہیں. جو اللہ نے آپ کو منصب دیا ہے, مقام دیا ہے, اس کا لحاظ کرتے ہوئے کہ آپ کو اللہ نے اس بات کی قدرت دی ہے کہ آپ اہل افراد کو اوپر لا سکتے ہیں, پھر آپ نہیں لاتے تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا, اور پسند کے افراد کو نا اہل افراد کو اوپر لے آتے ہیں تو اس کا بھی قیامت کے دن حساب دینا ہو.
چلیے, ایک سوال ہے میسج میں, سوال ہے, لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے سوال بھیج دیتے ہیں سانسا, بعض اوقات تو سوال پڑھ کر بھی نا وہ حیرت ہوتی. کہہ رہے ہیں کہ عورتیں مرنے کے بعد بھی تو قبرستان جاتی ہیں, عورت کی میت کو قبرستان لے کے جاتے ہیں, تو یہ مولانا لوگ کیوں زندگی میں منع کرتے ہیں کہ عورت قبرستان نہ جائے؟ سوال ہے, ابھی جواب آپ نے,
یعنی یہ چاہتے ہیں کہ گھر پر ہی دفنا دیا جائے, عورت کو کیا کیا جائے؟
اللہ اکبر.
تو بہت ساری جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر جانا ایک مخصوص وقت کے اندر ہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ جانے کی وہاں پر اجازت نہیں ہوتی. ہر مقام پہ ہر شخص ہر وقت جا سکے ایسا نہیں ہوتا. تو شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم اس بات کا دیا ہے کہ عورت نے زندگی کے اندر گھر کے اندر ہی رہنا ہے, قبرستان یا مزارات کی طرف اس نے نہیں جانا, تو اس نے گھر کے اندر ہی رہنا ہے. اور دفنانے کا حکم اسے دیا گیا ہے کہ اسے دفنایا جائے گا قبرستان کے اندر, تو پھر اسے اسی مقام پر دفنایا جائے گا.
چلیں مزید کچھ سوال.
سوال ہے کہ میں گھر میں میرا لڑائی جھگڑا ہوا ہے تقریباً 6 مہینے ہوتا رہا, تو میں نے غصے میں آ کے قرآن پاک اٹھا لیا سر پہ, تو 20 دن کا وہ کفارہ بتا رہے ہیں, ہم بہت پریشان ہیں, پورے گھر والے بہت پریشان ہیں, میں نے 2 دفعہ سچا اٹھایا ہے قرآن, 2 دفعہ.
سوال آپ کا تھوڑا سا ہے اس میں ابہام میں, ابھی آپ نے غصے میں آ کے قرآن اٹھایا, پھر کیا کہا؟ قرآن کی کوئی قسم یا کس چیز کو, یا آئندہ جھگڑا نہیں کرنا, پھر اس کے بعد آپ نے جھگڑا کیا, یہ اس میں وضاحت نہیں ہے. کیا کہیں گے احسان صاحب, کوئی مشورہ دیں گے ان کو؟
بالکل, ظاہر ہے کہ یہ تو بتانا ہی پڑے گا ان کو کہ ہوا کیا ہے, بولا کیا
ہوا, کیا قرآن کہہ رہے ہیں میں نے اٹھا لیا, اس کے بعد کیا ہوا؟
بہرحال قرآن اٹھانا نہیں چاہیے, بچنا چاہیے, لیکن آپ نے آگے بولا کیا ہے اس حوالے سے گفتگو کی جا سکتی ہے. ہاں, اگر پچھلی کوئی بات تھی اور آپ نے کہا سچا قرآن آپ نے اٹھایا, سچائی کے لیے بیان کرنے کے لیے آپ نے قرآن اٹھایا, تو اگر آپ نے جھوٹ نہیں بولا تو اٹھانا تو آپ کا جائز تھا, لیکن اگر مستقبل کے کوئی الفاظ آپ نے بولے ہیں تو وہ پھر سننا پڑیں گے, اس کے بعد ہی کوئی حکم بیان کیا جا سکے.
اس طرح کے سوال آپ وضاحت سے ہی بیان کیا کریں, بطور خاص قسم کے حوالے سے کہ قسم اٹھائی تھی تو کس کام پر, پچھلے کسی کام پر, آنے کسی آئندہ کسی ہونے والے کام پر, پھر آئندہ کے لیے اٹھائی تھی تو پھر اس کا برعکس کر دیا ہے یا نہیں کیا؟ ابھی تک کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ تھوڑی سی وضاحت ہوگی تو انشاءاللہ جواب دینے میں بھی آسانی ہوتی ہے، اس کی کئی صورتیں بن جاتی ہیں. ناظرین آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اللہ رب العالمین علم نافع عطا فرمائے.
جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.